سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامن گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ مختلف پروجیکٹوں اور منصوبوں کا افتتاح ان تمام لوگوں کی آنکھوں کا کانٹا ہے جنہوں نے ایران کے خلاف سازشیں تیار کی ہیں. پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے دائی شہید عارف حسین الحسینی کی 33ویں برسی لیاقت باغ میں منائی گئی. افغانستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک وفد پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچا ہے. اور ہندوستان کی پارلیمنٹ میں پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، کسانوں کے معاملات اور مہنگائی کے موضوعات پر اپوزیشن کا ہنگامہ بدستور جاری ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ مختلف پروجیکٹوں اور منصوبوں کا افتتاح ان تمام لوگوں کی آنکھوں کا کانٹا ہے جنہوں نے ایران کے خلاف سازشیں تیار کی ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے پیٹرولیم، کو آپریشن اور محنت و سماجی امور کی وزارتوں اور ایٹمی توانائی کی تنظیم کے مختلف قومی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک ہمیشہ تعمیر و ترقی کی راہ پر آگے بڑھتا رہا ہے، اور اس ترقی میں سب کی زحمتیں اور کوششیں شامل رہی ہیں. صدر ایران نے کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے دوران ایک طرف سے اقتصادی جنگ مسلط کیے جانے کا مسئلہ اہم تھا کہ دنیا کو اس کا جواب دیا جائے. البتہ اس سلسلے میں ایرانی عوام نے استقامت کا مظاہرہ کر کے خود ہی اقتصادی جنگ کا منہ توڑ جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ اب تمام بحری آئل ٹرمینل اور جنوبی پارس کے 27ویں مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور ایران کی تاریخ کا یہ عظیم ترین اقتصادی پروجیکٹ ہے. واضح رہے کہ پیٹرولیم، کوآپریشن اور محنت و سماجی امور کی وزارتوں اور ایٹمی توانائی کی تنظیم کی سطح پر قومی منصوبوں کا افتتاح صدر مملکت نے آن لائن کیا، جو ویڈیو کانفرنسنگ سے ہوا ہے. دوسری جانب ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ علی اکبر صالحی نے کہا ہے کہ ایران کی جوہری صنعتی مصنوعات و ثمرات مثالی ہیں. علی اکبر صالحی نے پیٹرولیم، کو آپریشن اور محنت و سماجی امور کی وزارتوں اور ایٹمی توانائی کی تنظیم کی سطح پر قومی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جوہری صنعتی مصنوعات بے نظیر ہیں، اور ایران کی ایٹمی توانائی کی تنظیم نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ مذاکرات اور ایٹمی معاہدے کا متن تیار کیے جانے میں مکمل ذہانت کا استعمال کیا گیا ہے. پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے دائی شہید عارف حسین الحسینی کی 33ویں برسی لیاقت باغ میں منائی گئی. اس موقع پر ایک عظیم شان اجتماع منعقد ہوا، جس سے پاکستان کی اہم شخصیات اور شیعہ اور سنی علماء کرام نے خطاب کیا. لیاقت باغ راولپنڈی میں قرآن و اہل بیت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے پاکستان میں شہید عارف حسین الحسینی کی جدوجہد اور اتحاد امت کے حوالے سے ان کی کاوشوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی شیعہ سنی مل کر نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم منائیں گے. عزاداراں نے مظلوم کربلا کورونا ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس و جلوس میں شریک ہوں. عزاداریت سید الشہداء کے خلاف کسی پابندی کو برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ اتحاد و اخوت کا عملی اظہار عالمی استکباری قوتوں کے لیے شکست کا پیغام ثابت ہوگا. حکومت ملت تشیع کو فول پروف سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے اپنے انتظامات مکمل کرے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے امریکہ گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے۔ خطے میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پانے کے لیے پاکستان اور پڑوسی ممالک کے حکمرانوں کو دور اندیشی اور بصیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا نے قرآن و اہل بیت کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ علامہ عارف حسین الحسینی نے حق اور سچ کی بات کی، آج دوبارہ اسی آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ آج فتنہ پھر سر اٹھا رہا ہے جس نے پوری دنیا میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا، جس نے پولیس فوج اور عوام کو شہید کیا، جس نے 80,000 شہریوں کو شہید کیا، جس نے امام بارگاہوں، خانقاہوں اور مزارات کو نشانہ بنایا۔ گلے کاٹنے والے یزید کے پیروکار ہیں اور حق کو سچ کے لیے شہید ہونے کی بات کرنے والا حسین کا پیروکار ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک وفد پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچا ہے۔ افغان دفتر خارجہ کے ترجمان گران ہیواد نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر نجیب اللہ علی خیل کی بیٹی کے اغوا اور اسے ایزا رسانی کے مسئلے کی تحقیقات کے لیے افغانستان کا ایک وفد پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں مزید کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ واضح رہے کہ حال ہی میں پاکستان میں متعین افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا واقعہ سامنے آیا تھا، جسے ایزائیں دینے کی بات بھی سامنے آئی تھی، جس کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ دونوں ملکوں نے کابل اور اسلام آباد میں متعین اپنے اپنے سفیروں کو وطن واپس بلا لیا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی کہا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی سے متعلق تحقیقات کے لیے افغانستان کی ٹیم اسلام آباد پہنچ چکی ہے۔ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے ملک کی قومی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں کہا ہے کہ افغان عوام پر امن منصوبہ مسلط کیا گیا تھا اور ایک جارح گروہ کو قانونی حیثیت دینے کے سوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ افغانستان کی قومی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج منعقد ہوا۔ اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغان صدر اشرف غنی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اب ایک قومی ڈائیلاگ کا وقت ہو گیا ہے، کہا کہ طالبان گروہ اور اس کے حامیوں کی نیت میں فتور ہے اور اس خونخوار گروہ کے ضمیر میں پائیدار اور منصفانہ امن موجود نہیں ہے۔ افغانستان کے صدر نے کہا کہ انہوں نے قیام امن کے لیے جرات مندانہ قدم اٹھایا ہے، لیکن فریق مقابل اسے کمزوری سمجھ رہا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، کسانوں کے معاملات اور مہنگائی کے موضوعات پر اپوزیشن کا ہنگامہ بدستور جاری ہے۔ آج لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوتے ہی اپوزیشن کے ارکان نے اسرائیلی جاسوسی سافٹ ویئر پیگاسس اسکینڈل کے خلاف شدید ہنگامہ کیا اور ساتھ ہی کسانوں کے مسائل پر بھی احتجاج کیا۔ ایوان کی کارروائی 12 بجے تک ملتوی کر دیے جانے کے بعد جب دوبارہ شروع ہوئی تو اپوزیشن کے ارکان نے ایوان کے وسط میں آ کر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ پریزائڈنگ چیئرمین نے اپوزیشن ارکان سے خاموش رہنے کی اپیل کی، لیکن ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ حکومت اپنی اکثریت کے ذریعے جمہوریت کو کچل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بحث چاہتے ہیں اور بحث کا آغاز پیگاسس جاسوسی اسکینڈل سے کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کا ایلویشن 76 قسم کا ایک طیارہ اور MI-171 قسم کے 2 ہیلی کاپٹروں اور سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی فضائیہ کے اہلکار کے ساتھ ایرانی فائر بریگیڈ کا عملہ ترکی میں وسیع پیمانے پر لگی آگ بجھانے کے لیے گزشتہ کئی دنوں سے مصروف ہے۔ سپاہ نیوز کے مطابق ایران کی جانب سے یہ اقدام ترکی کی باضابطہ درخواست اور ایران کی مسلح افواج کے فیصلے کے بعد عمل میں لایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب تک 10 سے زیادہ بار ایلیویشن طیارے کی کارروائی انجام پا چکی ہے، جبکہ پیر کے روز سے ہیلی کاپٹروں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر آتش زدگی کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے۔ صہیونی حکومت کے کان ٹی وی نے پیر کو اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے شمالی شہر حیفا میں بڑے پیمانے پر آتش زدگی کے باعث حیفا اور ہوف ہیکر مل اسٹیشنوں کے درمیان ٹرینوں کی آمد و رفت رک گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ٹرینوں کی آمد و رفت اس وقت روکنی پڑی جب آتش زدگی ایک ریلوے اسٹیشن کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ صہیونی اخبار جیروزلم پوسٹ نے رپورٹ دی ہے کہ آتش سوزی کا ایک اور واقعہ صہیونی کالونی میں پیش آیا ہے۔ عراق کے صوبہ صلاح الدین میں الحشد الشعبی کے ایک کمانڈر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ الحشد الشعبی کے 9ویں بٹالین کے کمانڈر ابو صادق الخشخشی کو نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے اس وقت شہید کر دیا جب وہ اپنے گھر سے دفتر جا رہے تھے۔ ابھی حال ہی میں داعش دہشت گردوں نے صوبہ صلاح الدین میں ایک مجلس اعضا پر حملہ کر کے 11 عراقی شہریوں کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا تھا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ الحشد الشعبی کے سربراہ فالح الفیاض نے اس سے پہلے کہا تھا کہ داعش کے قبضے سے آزاد ہونے والے علاقوں میں امن و سیکورٹی قائم کرنے کے لیے پوری سنجیدگی سے کوشش کرنی چاہیے، اور اگر آزاد ہونے والے علاقوں میں سیکورٹی قائم نہیں ہوئی تو داعش کی دہشت گردانہ کارروائیاں پہلے سے زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں خبروں کے بعد اب سیاسی گفتگو، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی جناب راشد عباس نقوی تشریف لا چکے ہیں۔ تو جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔
جی، بہت شکریہ ہاشم صاحب، بہت نوازش آپ کی۔
تو راشد صاحب، امریکہ اور اسرائیل نے ایک بار پھر ایران پر بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں۔ غاصب اسرائیل کے حالیہ الزامات پر آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، غاصب صہیونی حکومت کی ایران دشمنی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ جب سے ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، اور وہ ایران کے جہاں پہلے غاصب اسرائیل کا باقاعدہ سفارت خانہ تھا، وہاں سے اسرائیل کو یا اسرائیلی سفارت خانے کو ختم کیا گیا اور باقاعدہ فلسطین کا ایک سفارت خانہ وہاں پہ، اسی سفارت خانے کو یعنی جو اسرائیل کے لیے تھا، اس کو فلسطین میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور یہ اس وقت کی ایک بڑی اہم خبر تھی کہ مڈل ایسٹ کے اندر، اور بالخصوص ایران، چونکہ ایران کا اس وقت کا جو ڈکٹیٹر شاہ تھا وہ امریکہ کا پولیس مین سمجھا جاتا تھا خطے میں، اور ساتھ ساتھ اسرائیل کا سخت حامی۔ لہذا جب اس علاقے میں ایک بڑا ملک ایران کی صورت میں اسرائیل کا مخالف ہو گیا، تو اس کے اثرات دوسرے ممالک پہ بھی، خطے کے ممالک پر بھی پڑے۔ دوسرے بہت سارے ممالک جو انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہوا تھا اسرائیل کو، لیکن وہ اس پریشانی میں مبتلا رہتے تھے کہ کسی وقت بھی کوئی بڑی تبدیلی ان کے لیے خطرے کا باعث نہ بنے۔ لیکن جب امریکہ کا ایک بڑا ٹاؤٹ شاہ کی صورت میں، شاہ ایران کی صورت میں یہاں پہ اس کا اقتدار ختم ہو گیا، تو بہت سارے اسلامی ممالک کو بھی ایک ہمت اور حوصلہ ملا، اور ساتھ ساتھ جو فلسطین کاز کے لیے متحرک تنظیمیں تھیں، ان کو بھی ایک تقویت ملی، ان کا بھی حوصلہ بلند ہوا، ان کا مورال بھی اپ ہوا. لہذا یہ دشمنی وہاں سے شروع ہے کہ اسلامی انقلاب نے جس انداز سے نہ صرف مقامی یعنی ملکی سطح پر اسرائیل کے خلاف ایک موو چلائی اور غاصب صہیونی حکومت کے خلاف عوام الناس کو بیدار کیا، بلکہ ساتھ ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو خود جلاوطنی کے زمانے سے ہی فلسطین کے عنوان سے اپنی کوششوں کا اور غاصب اسرائیل کے خلاف اپنی مذمتوں کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا. لہذا جب اقتدار اور حکومت ان کے پاس آئی تو اس میں مزید شدت آ گئی، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی سطح پہ یوم القدس منانے کا اعلان کیا کہ ہر جمعۃ الوداع کے موقع پہ پوری دنیا میں یوم القدس منایا جائے اور اس میں فلسطینی کاز کی بات کی جائے اور غاصب اسرائیل کے خلاف جو عملی صورت حال ہے کہ جو اس کے اہداف ہیں، جو مقاصد ہیں، جو صہیونی آئندہ کا ایک اپنا ایجنڈا رکھتے ہیں اور دنیا پہ رول کرنے کی جو ان کی خواہش ہے اور ان کے جو پروٹوکولز ہیں اور جس انداز سے وہ پوری دنیا پہ اپنا تسلط، تو یہ ساری چیزیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے اور پھر یوم القدس کے نام پہ، اور پھر جب یوم القدس کا پروگرام شروع ہوا تو ظاہر ہے اس کے پھر اس موضوع پہ سیمینار، علمی مباحثے، جلوس، جلسے لوگوں کے لیے ایک موضوع بن گیا، پھر اس سے بہت ساری تحقیقات سامنے آئیں، اور غاصب صہیونی حکومت کا جو وہ ایک منحوس اور انسان کش چہرہ تھا وہ مزید نمایاں ہو کے سامنے آ گیا. اب جب کوئی ملک، جب کوئی انقلاب اس طرح کا دشمن ہے اسرائیل کا، غاصب صہیونی حکومت کا، تو اسے بھی جب بھی کہیں موقع ملا تو اس نے اس دشمنی کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، بلکہ اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو غاصب اسرائیل کی طرف سے کئی موضوعات پہ یعنی حملوں کی خبریں عام طور پہ رہی ہیں کہ جناب کسی وقت بھی اسرائیل حملہ کر سکتا ہے ایران پہ. پھر جو انقلاب سے قریب قوتیں تھیں، چاہے وہ فلسطین کے اندر ہوں، شام کے اندر ہوں، عراق کے اندر ہوں، یا جس کو ہم آج کی اصطلاح میں مقاومت کا بلاک کہتے ہیں، مقاومت کے بلاک کو بھی نقصان پہنچانا گویا ایران کو نقصان پہنچانا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ مقاومت کے بلاک سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے مجاہدین کو غاصب اسرائیل نے مختلف ممالک میں نشانہ بنایا دہشت گردی کا. اور اسی طرح خود اگر ایران کے اندر بھی آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں براہ راست اسرائیل ملوث ہے. بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں بالواسطہ اور بلا واسطہ جو غاصب صہیونی حکومت کی جو سرگرمیاں ہیں، منفی اقدامات ہیں، منفی ہتھکنڈے ہیں، وہ بھی سامنے آتے ہیں. آپ اس میں بڑے واضح طور پہ خود جو ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کا قتل ہے اور جو دہشت گردی کے واقعات ایٹمی سائنسدانوں کے عنوان سے ہوئے ہیں، کئی سائنسدان جو ہیں وہ شہید ہو گئے، ان کی بھی جب انویسٹیگیشن کی گئی تو اس کے پیچھے جو بنیادی محرک یا اس کے پیچھے جو قوتیں ملوث تھیں یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پوری سازش میں شریک تھیں، تو وہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے اس کی کڑیاں جو ہیں وہ غاصب اسرائیلی حکومت سے جا کے ملتی تھیں. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے تو چاہے وہ داخلی مسائل ہوں، چاہے علاقائی مسائل ہوں، چاہے استقامتی بلاک کا مسئلہ ہو، چاہے فلسطین کا ایشو ہو، چاہے وہ لبنان اور حزب اللہ کا مسئلہ ہو، چاہے شام کے اندر جو تحریک چلی اور شام میں جو ہے وہ بشار اسد کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، اور جس انداز سے داعش کو بھی غاصب سے انہیں حکومت سپورٹ کرتی رہی، تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم جمع کریں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ایران اور غاصب سے انہیں حکومت ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، اور غاصب سے انہیں حکومت کو جب بھی موقع ملا، چاہے وہ سیاسی میدان میں، چاہے فوجی میدان میں، چاہے اقتصادی میدان میں، چاہے ثقافتی میدان میں، جس شعبے میں بھی اس کو موقع ملا، اس نے ایران کے خلاف اپنی دشمنی کا اظہار کیا ہے. ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک صہیونی سرمایہ کار ہیں ایل اوفر، ان کی ایک تجارتی کمپنی ہے زیڈ یارک، پورا نام زیڈ یارک میری ٹائم ہے اس کا. اس کا ایک بحری جہاز کہہ لیں یا ایک تجارتی کشتی ہے جس کا نام مرمر اسٹریٹ ہے. اس پہ گزشتہ جمعے کے دن شمالی عمان، جسے کہتے ہیں کہ عمان سی میں، اس پہ حملہ ہوا ہے. اب یہ حملہ کیسے ہوا، کس نے کیا، یہ تو خبریں سامنے آ رہی ہیں، لیکن غاصب صہیونی حکومت نے بغیر کسی تحقیق اور بغیر کسی جسے آپ کہتے ہیں انویسٹیگیشن کے فوراً یہ کہہ دیا کہ اس حملے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا ہاتھ ہے. اور صہیونی وزیراعظم جو اس وقت نفتالی بینٹ ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ یعنی ایک حکومتی عہدے اور منصب کے عنوان سے ایک باقاعدہ بیان دے کے کہ اس کشتی پر حملے میں ایران ملوث ہے، باقاعدہ جو ہے وہ عالمی سطح پہ اور علاقائی سطح پہ ایران کے خلاف ایک موو چلانے کی کوشش کی کہ ایران جو ہے وہ خطے کے لیے ایک خطرہ ہے اور وہ اسرائیل اور باقی جو اس خطے کے اندر موجود بقول ان کے کہ جو ایک امن پسند طاقتیں ہیں ان کے لیے ایران ہمیشہ خطرے کا باعث بن رہا ہے. اور یہ وہی الزامات، وہی تکراری الزامات جو پہلے کسی اور موضوع پہ دیے جاتے تھے، اس وقت پوری شدت کے ساتھ اس وقت جو پرو زائنسٹ میڈیا ہے وہ ان خبروں کو خوب اچھال رہا ہے کہ اس شپ پہ ایرانی فورسز نے حملہ کیا ہے اور اس حملے کی وجہ سے اتنے لوگ فلاں ہو گئے اور اتنا نقصان ہو گیا فلاں فلاں. یہ اس وقت اوور آل ایک بحث ہے کہ جو صہیونی میڈیا میں بڑی شدت سے پیش کی جا رہی ہے. اب بنیادی طور پہ اس کے اہداف ہیں، یوں تو ایک وسیع اس کے پیچھے ایک مقاصد ہیں کہ جو میں نے پہلے عرض کیے ہیں، یہ دشمنی آج کی دشمنی نہیں ہے، یہ دشمنی نظریاتی بنیادوں پہ ہے، یہ غاصب صہیونی حکومت کے وجود سے متعلق ہے، اس ریاست سے متعلق ہے، ان کی پالیسیوں سے متعلق ہے. لیکن جو فوری فوری اس وقت اسرائیل اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ دو تین ایشو ایسے ہیں اس وقت کے جو عالمی سطح پہ چل رہے ہیں. مثلا ایک ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے اور اس کے بارے میں جو ایٹمی عالمی معاہدہ ہوا تھا اس کے بارے میں اس وقت 5+1 تو نہیں کہہ سکتے چونکہ امریکہ اس سے نکل چکا ہے، 4+1 کے عنوان سے جو جنیوا میں مذاکرات ہوئے ان کے کچھ سلسلہ ابھی دوبارہ شروع ہونے والا ہے. تو یہ اسرائیل کی ایک دفعہ پھر کوشش یہ ہے کہ ایک فضا ایسی بنا دے کہ ایران کو خطے کے لیے اور خطے کے امن کے لیے خطرہ بنا کے پیش کر دے، تاکہ وہ اس معاہدے کے اندر اگر ایران کو کچھ فوائد مل سکتے ہیں تو وہ فائدے نہ مل سکیں. اس طرح خود خلیج فارس چونکہ اس وقت بلکہ ہمیشہ سے توانائی کا ایک روٹ رہا ہے اور اسی ذریعے سے آئل اور دوسرے پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں اسی راستے سے چلتی ہیں، تو خلیج فارس کو ناامن کرنا اور یہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال کو خراب کرنا یہ عرصے سے غاصب صہیونی حکومت کی خواہش رہی، اور اس کے پیچھے بھی یقیناً امریکہ کا ہاتھ تھا. امریکہ بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ خلیج فارس کو اسی انداز سے بدامنی کا شکار کر دیا جائے، یہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال ایسی ہو کہ یہاں پہ جو سلسلہ ہے وہ، اور پھر اس کا سارے کا سارا الزام بھی اسلامی جمہوریہ ایران پہ ڈال دیا جائے. اور اس لیے بات یہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملہ خود ان کی اپنی ملی بھگت سے ہوا ہے، خود انہوں نے کیا، چونکہ اس سے پہلے بھی ایک دو واقعات جو ثبوت کے ساتھ سامنے آئے ہیں اس کو اسرائیلی میڈیا نے بھی قبول کیا ہے کہ وہ بظاہر ایران کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کیے گئے، لیکن جب بعد میں پتہ چلا تو وہ اسرائیل کا اپنا ہی ڈرامہ تھا اور اس ذریعے سے وہ عربوں کے اندر بھی ہمدردیاں لینا چاہ رہے تھے اور ایران کے خلاف نفرت کا بھی ایک محاذ بنانا چاہ رہے تھے. تو اس موضوع کو بھی اس تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اس طرح کے الزامات بعض دفعہ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تحقیقات کے لگا دیے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے سیاسی اہداف ہوتے ہیں. تو غاصب صہیونی حکومت تو ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کی روش کو اپناتی رہی ہے. البتہ یہاں پہ میں ایک جملہ اضافہ کرتا چلوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس پہ ان کا اپنا ڈرامہ نہیں تھا یا یہ مثلا ملی بھگت نہیں تھی یا نورا کشتی نہیں تھی، تو اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غاصب صہیونی حکومت نے اس وقت خطے کے اندر جتنی دشمنیاں پال رکھی ہیں اور جو اس کے مظالم کی کیفیت اور نوعیت ہے اس میں کہیں سے بھی رد عمل ہو سکتا ہے. آپ اگر مثلاً فرض کریں اس کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ اگر غاصب صہیونی حکومت آئے روز شام پہ حملے کرتی ہے، شام کے مختلف علاقوں کو ہوائی حملوں کا نشانہ بناتی ہے، تو کیا شام کے اندر سے کوئی ریئیکشن نہیں ہو سکتا؟ کیا وہاں کی کوئی فورسز اٹھ کے نہیں آ سکتی کہ یہ آئے روز ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہم بھی اس کا انتقام لیں؟ کیا حزب اللہ کی طرف سے جوابی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ کیا فلسطین کی جو مختلف جہادی تنظیمیں ہیں اور جس انداز سے غزہ کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور جس انداز سے وہاں پہ غاصب صہیونی حکومت فلسطینیوں کو کچل رہی ہے اور تازہ ترین جس انداز سے غرب اردن کے اندر جو مسائل ہیں، یا خود یمن کی مثال بھی دی جا سکتی ہے، یمن میں سعودی عرب کا ساتھ دینے میں اسرائیل کا بھی پورا ہاتھ ہے. تو اس طرح کی اگر مختلف چیزوں کو آپ دیکھیں تو یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اس طرح کی فورسز کی طرف سے بھی اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن جیسا کہ ایران کی وزارت خارجہ کا یہ بیان ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ ہمارے اوپر الزام لگایا گیا. غازی صہیونی حکومت ہر موقع پہ جب بھی اس کو ایران کی ساکھ کو خراب کرنا ہو, ایران کی سفارتی پوزیشن کو خراب کرنا ہو, ایران کو عالمی سطح پہ متنازع بنانا ہو, تو وہ اس طرح کے اقدامات کرتی رہتی ہے, اور بعید نہیں ہے کہ اس دفعہ کبھی یہ واقعہ اسی تناظر میں انجام پایا ہو.
بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر راشد نقوی صاحب. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.